عَظِيمٌ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس قربانی کے بدلے کے اندر ایک بہت بڑی چیز ان کو بدلے کے طور پر ہم نے عطا کی. چنانچہ سلایا تو باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کر کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ہٹاؤ, اور اسماعیل کو ہٹا کر کے ان کی جگہ کے اوپر ایک جنت کا مینڈا پہنچاؤ, اور اس جنت کے مینڈے کو ان کی جگہ کے اوپر جو ہے ذبح کیا جائے. چنانچہ حضرت جبرائیل امین جلدی جلدی جنت میں گئے, ایک جنت سے مینڈا لیا, اور مینڈا لے کر کے وہیں سے انہوں نے آواز لگائی جنت کے دروازے سے. بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ آواز انہوں نے وہاں سے اس لیے لگائی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کے معاملے کے اندر مزید سرعت سے کام نہ لے رہے, کیونکہ اب ان کا امتحان تو ہو چکا, اب تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر مینڈا قربانی کے لیے دے رہے ہیں. اس لیے اس نعمت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, اس نعمت کو ان کے لیے بتلانے کے لیے وہیں سے آواز لگائی تکبیر تشریق کی, اور وہ تکبیر تشریق کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کو جنگلات کے اندر سنی. اس کا پہلا جز اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز لگائی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر لیٹے لیٹے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل کے ساتھ اس تکبیر تشریق میں مینڈا بھی شامل ہوا, اور اس جنتی جانور نے بھی تکبیر تشریق پڑی. آپ اندازہ لگاؤ کہ کہاں جنت کا دروازہ اور کہاں مینا کا جنگل, حضرت جبرائیل آنند فانند جنتی جانور کو لے کر کے وہاں پر پہنچ گئے, اور وہ جنتی جانور کو جو ہے ذبح کیا گیا, اور اس کے سین طویل عرصے تک کعبۃ اللہ کے اندر معلق رہے تھے. پھر یہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب حجاج نے مکہ پر حملہ کیا اور منجلیک لگائی جبل ابو قبیس کے اوپر, اور منجلیک سے جب اس نے آگ برسائی تو اس آگ کے اندر جب کعبۃ اللہ جلا تو اس جلنے کے وقت کے اوپر وہ مینڈے کے سینگ بھی جل کے ختم ہو گئے. بعض روایت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک کے اندر اس کو ہٹوا دیے تھے, جو فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب یہ جو مینڈا آیا اور اس کو ذبح کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے کے اندر, تو یہ مینڈے کے لیے یہاں آیت میں عظیم صفت کیوں آئی؟ تو اس بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عظیم صفت اس واسطے آئی کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا, جنت سے لایا ہوا یہ مینڈا تھا, اسی لیے اس کو عظیم کی صفت سے تعبیر کیا گیا. نمبر دو, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مینڈا اتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی دو مرتبہ قربانی ہوئی, اس لیے کہ یہ مینڈا کون سا مینڈا تھا؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے صاحب زادے حضرت حابیل نے جو مینڈا قربان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہی مینڈا جو جنت کے اندر چر رہا تھا وہ مینڈا لے کر کے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے, تو یہ مینڈے کو دو مرتبہ قربان ہونے کی سعادت حاصل ہوئی, ایک حابیل کے ہاتھ سے اور دوسری مرتبہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے, اسی لیے اس کو عظیم کی صفت سے تعبیر کیا گیا ہے. نمبر تین, بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دمبا ماشاءاللہ فربا تھا, تازہ تھا, اسی لیے اس کو بذبحٍ عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. نمبر چار, بذبحٍ عظیم کہا گیا عظیم المرتبہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ یہ کتنا بڑا اس کا مرتبہ, کہ ایک نبی کی ہاتھ سے وہ ذبح ہو رہا ہے اور ہونے والے ایک نبی کے قائم مقام ذبح ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے والے باپ بیٹے کی قربانی میں یہ کام آ رہا ہے, اس لیے عظیم المرتبت ہونے کی وجہ سے اس کو بذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں جنت سے آنے کی وجہ سے عظیم المرتبت, اس لیے کہ جہاں سے آوے اس اعتبار سے مرتبہ ہوتا ہے نا, یہ فورینئر ہیں, یہ من طلاب الاجانب ہیں, یہ بیرون سے آئے ہوئے ہیں, یہ جنت سے آیا ہوا مینڈا, اس وجہ سے اس کو عظیم المرتبت وفدیناہ بذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا. اب تھوڑی دیر ذرا کھڑے رہو, توقف کرو, پھر تھوڑی دیر کے بعد مزید. تو وفدیناہ بذبح عظیم, تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مینڈا اس مینا کے جنگلات میں ذبح ہو چکا, تو ذبح کرنے کے بعد جنگل کے درندے پرندے وحشی جانور سب آ کر کے جو ہے اس کو کھا گئے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ درندوں کو جانوروں کو پرندوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی, کیونکہ یہ جنتی مینڈا ہے, اور جنتی مینڈا جس کے پیٹ کے اندر چلا گیا اس جسم کے اندر جو ہے آگ اثر کر سکتی نہیں ہے, اس وجہ سے کسی جانور کسی پرندے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نہیں, سب آ کر کے اس جانور کو کھا گئے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور اس کے بدلے کے اندر ایک بہت بڑی مضبوط قربانی کی جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی گئی. اب یہاں ایک مسئلہ مفسر نے بیچ میں چھیڑ دیا ایک جملہ کے گھر, بہو اسماعیل اور اسحاق قولانی کہ ذبی کون ہے, کا یہ مسئلہ ہے بڑا بھاری, حضرت اسماعیل ذبی ہے یا حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام ذبی ہے. یہ مسئلہ حضرات صحابہ میں بھی مختلف ہی رہا, صحابہ میں بھی بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبی ہے, بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام ذبی ہے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح والی بات یہ یہودیوں کی تحریفات میں سے ہے, اس لیے کہ عرب کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا کے منتہی ہوتے ہیں, تمام پہلے عرب کے جد حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام ہیں, اور تمام بنو اسرائیل کے جد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں, اور اللہ کے نام کے اوپر قربان ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور مرتبے کی بات ہے. اس مرضی پر مرتبہ اور فضیلت کو اپنی طرف زبردستی کھینچنے کے واسطے یہودیوں نے تحریف کر کے یہ بات کھڑی کر دی کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام ہے. اور پھر یہودیوں میں جو بات چلی آ رہی تھی, جب کعبہ احبار ایمان لائے ہیں تو ان کے ذریعے سے اسرائیلیات کی بہت ساری باتیں اسلام کے اندر آئی, حضرات صحابہ نے سنی ان کے ذریعے سے سابقہ آسمانی کتابوں کی باتیں, اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ باتیں مشہور اور عام ہو گئی. اس لیے صحابہ میں جو یہ بات آئی وہ کعبہ احبار سے, اور کعبہ احبار علماء یہود میں سے تھے, اصل بات تو چل رہی تھی یہودیوں میں سے, وہاں سے منتقل ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرات صحابہ میں آئی. کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی ایمان لایا تھا, تو اس یہودی نے خود یہ بات کہی کہ تمام یہود جانتے ہیں کہ ذبی حضرت اسماعیل ہی ہے, لیکن وہ تم مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے خامخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذبح والی بات کو اچھالتے ہیں. ہمارے محدثین نے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دونوں کو ذبیح قرار دیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی ذبیح، حضرت اسحاق کو بھی ذبیح، یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے کیونکہ دونوں طرف حضرات صحابہ گئے اس وجہ سے. باقی یہ بات بھی مفسرین نے نقل کی کہ یہ کعبہ احبار سے آئی، صحابہ میں جو دو گروہ ہوئے وہ کعبہ احبار کی بات کی وجہ سے یہ دو جماعت صحابہ کرام کے درمیان کے اندر بنی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب یہاں چند دو چار دلیلیں سن لو کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے. پہلی دلیل تو دیکھو واقعے کی ترتیب، یا واقعہ کیا آ رہا ہے، پورا ذبح کا واقعہ آیا، ذبح کا واقعہ ختم ہونے کے بعد پھر آیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. ذبح کا واقعہ ہو جانے کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی جا رہی ہے. اب اگر اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مانے تو کیا ماننا پڑے گا کہ ابھی تو ان کی ولادت کی بشارت بھی نہیں آئی اور وہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ ذبح کر دیے گئے، یہ لازم آئے گا. تو واقعہ کی ترتیب جو قرآن مجید میں جس انداز سے بیان کی گئی کہ ذبح کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے، یہ بشارت کی ترتیب یہ بتلا رہی ہے کہ ذبح کا واقعہ پہلے ہو چکا پھر بعد میں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کی بات آئی. اور یہ بات ہے واضح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں نئی بیوی سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، یعنی حضرت حاجرہ سے، اور نئی بیوی سے بچہ ہونے کے بعد پرانی بیوی سے بچہ پیدا ہوا، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دونوں کی ولادت کے اندر 13 سال کا فاصلہ ہے. کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. تو قرآن کا جو انداز بیان ہے، نمبر ایک وہ انداز بیان بہت بڑی دلیل ہے کہ ذبح والا واقعہ پہلے ہو چکا، اسحاق علیہ السلام کی بشارت بات کے اندر ملی. اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت تو کب ہے، دوسری جگہ پر ہے نا اس آیت کی تفصیل، ملائکہ کا آنا سورہ ہود کے اندر ہے. پڑھو آیت ہے، فلما جاءت رسلنا ابراہیم للبشرى قالوا فما لبس ان جاء بعجل حنیذ. پھر آگے لا تصل الیہم فی الاخر، اس میں آگے چل کر پڑھو جہاں اولاد کی بشارت کی آیت ہے. ومن وراء اسحاق یعقوب. تو یہ واقعہ تو کب ہو رہا ہے، جب ملائکہ اہل لوط حضرت لوط علیہ السلام کی آبادی میں عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو عذاب دینے کے لیے جاتے جاتے یہاں اولاد کی بشارت سنا کے جا رہے ہیں، اور عذاب والا واقعہ لوط علیہ السلام کی آبادی میں ایک طویل عرصے کے بعد پیش آیا، طویل عرصے کے بعد، اس لیے کہ مصر سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے ملک شام، اور فوراً اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گئے کیا ہوگا کہ نبی تو ابھی دعوت دے بھی نہیں پائے، دعوت دینے کا نبی کو موقع بھی نہیں آیا اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گئے. دعوت دینے کا ابھی تو گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں ہجرت کر کے وہاں پہنچے، وہاں ہجرت کر کے پہنچے، اور عذاب اگر فوراً آ رہا ہے بالفرض، ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا وہاں پہنچنا اور پہنچنے کے بعد فوراً عذاب آنا لازم آئے گا. حالانکہ عذاب اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دیتے. حضرت علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دی دعوت دی دعوت دی, اور دعوت طویل عرصے تک دینے کے بعد جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تب جا کر کے عذاب آیا. معلوم ہوا کہ ملک شام چچا بھتیجا دونوں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد طویل عرصہ دونوں کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا. اس دعوت کے سلسلے کے اوپر اہل صدوم ایمان نہیں لائے تب جا کر کے عذاب, اور عذاب کے لیے جاتے جاتے ملائکہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری سنا کر کے گئے. اسی درمیان میں تو یہ سارا واقعہ پیش آ چکا. کون سا؟ حضرت اسماعیل کی ولادت, حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے آنا, حضرت اسماعیل کا جوان ہو جانا, جوان ہونے کے بعد ان کے ذبح کا واقعہ. ایک قرآن کا انداز بیان. دوسری چیز ایک دلیل کے اوپر غور کرو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہاں کیا فرما رہے. دیکھو اب آگے آیت میں, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, یہاں یہ فرمایا. اور اوپر پہلے والے بچے کے لیے کیا فرمایا, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, جو بچے کو ذبح کرنا ہے اس بچے کے لیے نبوت کی بشارت نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ جس کو ذبح کر ہی دینا ہے تو اس کو نبی بننے کا کوئی سوال ہی نہیں. نبی تو کون بنے جس کو زندہ رہنا ہے, اور جس کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے نبوت کی بشارت کا کوئی مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک بچہ آپ کا بچپن کے اندر مر جانے والا ہے. اب اس بچے کے لیے یہ بشارت آئے کہ وہ علامہ وقت بنے گا, شیخ الحدیث بنے گا, مفتی اعظم بنے گا, یہ کس کے لیے آئے؟ جس بچے کے لیے حیات اور زندگی مقدر ہو اس کے واسطے. اب اسحاق علیہ السلام کے لیے اگر ذبح کی بات ہوتی تو ولادت کی بشارت کے وقت کے اوپر نبوت کی بشارت نہیں آتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح مقدر ہے, اسی لیے جب ان کی بشارت کی بات آئی تو وہاں نبوت کا جملہ اللہ کی طرف سے نہیں فرمایا گیا, وہاں پر صرف کیا فرمایا گیا, فبشرناہ بغلام حلیم. کیا معلوم ہوا؟ ان کے لیے مستقبل کے اندر ذبح مقدر ہے. جب ذبح ان کے لیے مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے وہاں نبوت کی بشارت نہیں آئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ذبح مقدر نہیں ہے, اس واسطے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی بشارت آئی. تیسری دلیل, دیکھو اوپر والے بچے کے لیے کیا فرمایا, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, اور یہاں کیا فرمایا گیا, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. حلم کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے تو حلم کی ضرورت پڑتی ہے. تکلیف آنے والی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر, کون سی؟ ذبح والی, اس لیے وہاں حلیم کا لفظ استعمال ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ذبح جیسی کوئی تکلیف آنے والی نہیں, اس وجہ سے ان کے لیے کیا لفظ آیا, صالحین کا لفظ آیا. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کے لیے ذبح والی ایک بہت بڑی مصیبت کا آنا مستقبل میں مقدر ہے, اس بڑی مصیبت کے اوپر ان کو صبر کرنا ہے, اسی لیے ان کے لیے حلیم کا لفظ استعمال ہوا. کیونکہ حلم اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ایسے کوئی حالات آنے والے نہیں, اسی لیے حالات نہیں آئے, اسی لیے ان کے لیے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. تیسری دلیل ہوئی. چوتھی دلیل یہ ہے, یہ بات تو تورات کے اندر بھی آج بھی تحریفات کے باوجود موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی. اور حقیقت میں امتحان کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اکلوتے بیٹے کی قربانی کرے, بگے ڈزن بندی ہوئے کسی کی یہاں, لنگار ہوئے اولاد کی, دو چار جاوے نا مر جاوے پہلے ہی بچپن میں تو قیامت میں تو کام آئیں گے, کیا ٹینشن ہے؟ جتنے کم ہوئے اتنا ٹینشن بھی کم, جانے تو نہیں جاوے تو. آزمائش تو کب ہے کہ اگر ایک کا ایک بیٹا اور اس کو بھی اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے. اصل آزمائش تو اسی کے اندر ہے. یہ بات تو خود آج تحریفات باوجود تورات تسلیم کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا. اور اکلوتے بیٹے کون؟ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت تو اسماعیل علیہ السلام موجود تھے, اسی لیے اسحاق علیہ السلام کے اوپر تو اکلوتے کا لفظ ساجد آ ہی نہیں سکتا. اکلوتے کا لفظ تو حضرت اسماعیل ہی پر صادق آئے گا, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر اور کوئی اولاد موجود نہیں تھی. اکلوتے کا لفظ تو صادق آ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر, اس لیے کہ حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت پر تو ایک بیٹا پہلے سے موجود ہے, پھر دوسرا بیٹا آ رہا ہے, اس لیے اسحاق کو اکلوتا نہیں کہہ سکتے. اکلوتا تو حضرت اسماعیل کے اوپر لفظ صادق آ رہا ہے. یہ چوتھی بڑی دلیل ہو جائے گی کہ اکلوتے کا لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر صادق آئے. پانچویں دلیل یہ ہے کہ واقعہ پیش آیا ملک شام میں کے مکہ کے اندر. ہر ایک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ کے اندر. اور مکہ مکرمہ میں مقیم کون تھا؟ اسحاق یا اسماعیل؟ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں مقیم ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام تو وہاں مقیم بھی نہیں تھے. ان کا اقامت تو ملک شام میں ہے, وہ اپنی والدہ حضرت سارہ کے ساتھ ملک شام میں مقیم ہیں, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حجرہ کے ساتھ مقیم ہیں. تو واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں, اور مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس وجہ سے یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. اب یہاں دو بات بعض مفسرین کہتے ہیں. ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں مینا ہے وہیں پر یہ ذبح والا واقعہ پیش آیا. مینا میں جہاں شیطان کو پنکھڑی ماری جاتی ہے وہاں قریب کے اندر پہلے ایک مسجد بھی تھی. بعض پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مسجد القبیش, یعنی اس جگہ پر جنت سے مینا لایا گیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہی بن گیا مسجد قبیش. کبھی ماضی قریب تک وہ مسجد موجود تھی. اور بات کہتے ہیں کہ مروہ پہاڑ کے قریب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربانی کی جگہ یہ ہے, یعنی جہاں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا. پھر یہ ہوا کہ حجاج کرام کی تعداد جس قدر بڑھتی چلی گئی, اس قدر تعداد بڑھتے بڑھتے قربانی کی جگہ کی توسیع کر دی گئی اور اب قربانی مینا تک ہونے لگی, ورنہ اصل قربانی کی جگہ کون سی تھی؟ مروہ. پھر توسیع ہوتے 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 وہ مینا تک چلی گئی. قربان گاہ کے سلسلے میں بھی دو قول, بعض اس کو مروہ قرار دیتے بعض اس کو مینا قرار دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اس کو بعد والوں کے اندر بھی باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو. بعد کے لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے کلمات پڑھتے, ان کے لیے درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک چھٹی دلیل کی بات حضرات نے ذکر کی ہے کہ اسماعیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور عبرانی زبان کے اندر لفظ ایل اللہ کے معنی کے اندر آتا ہے. اور اسما اسما سے مشتق ہے. اب دو جو یہ مرکب لفظ ہو گیا اسماعیل, کیا مرکب لوگ ہو گیا؟ اسما یا ایل, اے اللہ میری دعا سن لیجئے. اسما یا ایل, اے اللہ آپ میری دعا کو سن لیجئے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرضی سولی کا واقعہ جو تورات انجیل کے اندر نقل کیا گیا, اس میں بھی یہی جملہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھتے چڑھتے آخری جملہ کیا بولے, ایلی ایلی لما سبقتنی, اے میرے اللہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا, یہ لوگ مجھے پھانسی پر لٹکا ہوئے اور میں کچھ نہ کر سکوں اور آپ میری مدد بھی نہ کر سکے. ایلی ایل یہ لفظ عبرانی میں اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسماعیل یہ مرکب ہو گیا کس سے؟ اسما یا ایل, یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں شادی کا طویل عرصہ گزر چکا, اس کے باوجود بھی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللجاجت سے عرض کیا, اے اللہ میری دعا آپ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور اس دعا کی قبولیت پر آپ کو بیٹا عطا فرمائے, اسی لیے اس بیٹے کا نام رکھا گیا اسماعیل, کیونکہ وہ دعا اللہ نے سنی اور دعا کی مقبولیت کے اوپر وہ بیٹا نصیب ہوا, اس بنیاد کے اوپر اس کا نام رکھا گیا اسماعیل. اور یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ اکلوتے بیٹے یہی ہیں, کیونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ اکیلے ہی بیٹے تھے اسی لیے اکلوتے کا لفظ صادق آئے گا اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر, اور قربانی جو ہوئی ہے وہ اکلوتے بیٹے کی ہوئی ہے. فَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, ابراہیم تو ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور بعد میں ہم نے ان کو بشارت دی کس کی؟ اسحاق نام کے بیٹے کی, نبی بھی بنے گا نیک بھی ہوگا. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو بھی برکت دی اور اسحاق کو بھی برکت دی. ابراہیم علیہ السلام کو کیا برکت دی؟ ان کی یہاں بہت اولاد ہوئی. اور اسحاق علیہ السلام کی یہاں کیا برکت ہوئی؟ بعد میں آنے والے اکثر انبیاء علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا, اور ہما کی ضمیر کا مرجع کون؟ تو راجح قول یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو مراد لے لیا جائے. بعض حضرات نے ابراہیم اور اسحاق کو بھی مراد لیا ہے, اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہے. نیکی کرنے والے یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والے. وظالم لنفسی, اپنی جان پر ظلم کرنے والے یعنی ایمان نہ لا کے کفر کرنے والے. مبین یعنی کھلم کھلا, جو لوگ کفر میں مبتلا ہے ایسے لوگ.